نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، رمضان شریف کی آمد ہے. انشاءاللہ 20-22 دن کے بعد یہ مبارک مہینہ آ جائے گا جس کا ہر مومن کو انتظار ہوتا ہے، اور ہر مومنہ اس میں کچھ نہ کچھ کر لینے کی رغبت رکھتی. تو انشاءاللہ 20-22 دن کے بعد یہ رمضان شریف آ جائے گا. یہ مہینہ شعبان کا چل رہا ہے، جو رمضان شریف کا مقدمہ ہے، تمہید ہے، اور اس کے آنے کی اطلاع اور خبر ہے. اس میں اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر کچھ خاص فضیلت رکھی ہے جو دوسرے مہینوں میں نہیں. یعنی شعبان کے اندر رمضان کی فضیلتیں تو بے شمار ہیں، شعبان میں بھی کچھ خاص فضیلتیں رکھی ہیں جو دوسرے ایام میں نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلم کو ماہ رجب کا چاند نظر آتا جو گزر گیا، تو آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی رمضان ہمیں عطا فرما. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو مومن رجب کے اندر جبکہ اس کا چاند نظر آئے یہ دعا کر لے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو بعید نہیں کہ وہ رمضان بھی حاصل کر لے، رمضان کی فضیلت بھی حاصل کر لے. چنانچہ اس کا تجربہ ہے، جو مسلمان یہ دعا کر لیتا ہے ماہ رجب کے شروع میں جب چاند نظر آتا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، جس کا ترجمہ وہی ہے جو میں نے ابھی بتا دیا کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان میں برکت عطا فرما، ان دونوں مہینوں کو ہمارے لیے مبارک مہینہ بنا اور ہمیں رمضان تک پہنچا، تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول کر لے اور اسے رمضان بھی نصیب ہو جائے اور رمضان کی فضیلتیں بھی اسے حاصل ہو جائیں. دعا بہت مختصر سی ہے، دو لفظوں پر مشتمل ہے، اگر آپ حضرات یاد کر لیں اور اپنے گھر والوں کو سکھا دیں اور پھر اس پر عمل بھی اللہ تعالیٰ کرا دے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. کون سا لفظ ایسا ہے جو آپ کو یاد نہیں معلوم؟ نہیں، درود شریف میں آپ پڑھتے ہیں اللہم بارک علی سیدنا محمد آخر کا، اس میں بھی اللہم بارک ہے. اللہم بارک لنا رجب سب جانتے ہیں، فی رجب، اور شعبان بھی جانتے ہیں، فی شعبان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ بھی لفظ بہت آسان ہے، تو اس کو یاد کر لینا چاہیے. بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی فضیلتیں عطا فرما دے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رجب اور شعبان کے اندر کچھ خاص فضیلتیں ہیں، اس لیے آپ نے ان دونوں مہینوں میں برکت کی دعا فرمائی، لہذا دوسرے مہینوں میں وہ فضیلت نہ ہوگی، وہ برکت نہ ہوگی جو رمضان اور جو شعبان میں اور رجب میں. مگر یہ مقصود نہیں ہے، مقصود تو ہے رمضان جو انشاءاللہ 20-22 دن کے بعد آ جائے گا. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ رمضان شریف لائیں اور ہم سب کو رمضان شریف میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، مقبول روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں رمضان کی تمام فضیلتوں کو فضیلتوں سے پوری طرح فیض یاب فرمائے. دعا تو کرنا چاہیے اگرچہ عمل ہمارا بہت قلیل ہے. تو یہ مقدمہ اور تمہید ہے رمضان شریف کی جسے شعبان کہتے ہیں. یہ مہینہ بھی برکتوں سے بھرا ہوا ہے اور اس مہینے کے اندر رمضان شریف کی تیاری کرنا ہوتی ہے بندہ مومن کو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ جس قدر روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے اتنے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے, یعنی نفلی روزے. سب سے زیادہ روزے آپ کے شعبان میں ہوتے تھے, اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں ہوتے تھے. حتیٰ کہ بعض روایتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ شعبان میں روزہ شروع فرماتے تو ہم یہ سمجھنے لگتے کہ اب آپ آخر تک افطار نہیں کریں گے, روزہ نہیں چھوڑیں گے. یہ کس لیے ہے؟ تاکہ تیار ہو جائیں رمضان کے لیے. رمضان شریف عن قریب پہنچنے والا ہے, اس کے لیے تیاری دو طریقے سے ہوگی. ایک تو وہ طریقہ جو میں نے ابھی عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اس میں نفلی روزے زیادہ سے زیادہ رکھے جائیں, جیسا کہ آپ نے کیا. اور اگر کسی پر قضا روزے ہیں تو اس کو چاہیے کہ ان ایام میں قضا روزوں کی نیت کر کے روزہ رکھے, قضا بھی ادا ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی, دونوں چیزیں اس کو مل جائیں گی. تو ایک تو یہ کام آپ نے ہمیں بتا دیا اپنے عمل سے کہ اس طریقے سے تم عمل کرو, اور دوسرا کام جو ہے وہ رمضان کی تیاری کا وہ اسی مہینے میں ہے, اور وہ ہے راتوں کو عبادت کرنا. اس کی بھی تیاری اور اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے. چنانچہ اگلے بدھ کو 14 تاریخ ہوگی شعبان کی, اور بدھ کے بعد جو سورج غروب ہوگا اور مغرب کی اذان ہوگی تو وہ 15ویں شب داخل ہو جائے گی. یہ 15ویں شب جو ہے یہ شب بیداری کی ہے, رات میں عبادت کرنے کی ہے. اس 15ویں شب کے اندر ہر مومن کے لیے اور ہر مومنہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا, کہ اس رات کے اندر تم قیام کرو. قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرو اللہ, صرف یہی مطلب نہیں ہے کھڑے رہو اس کے سامنے یا صرف نمازیں پڑھتے رہو, جیسا کہ ابھی عنقریب تفصیل سے بیان کروں گا. اس میں تو آپ نے اتنا فرما دیا کہ اس رات میں عبادت کرو, شب بیداری کرو, وصومو نہارہا, اور اگلا دن آئے تو اس میں روزہ رکھ لو. بس یہ دو کام بتایا. آپ اگر غور کریں گے تو اس نتیجے پر لا محالہ پہنچ جائیں گے کہ دونوں کام رمضان شریف کی تیاری کے لیے ہیں, کہ ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لو اور تھوڑی سی مشق کر لو کہ رات کو شب بیداری کر لو, عبادت کر لو اور اللہ کے سامنے کچھ عرض معروض کر لو, اور جب دوسرا دن نمودار ہو تو اس میں تم روزہ رکھ لو, جو در حقیقت نفلی روزہ ہے اور مستحب روزہ ہے, وہ روزہ رکھ لو. روزہ جو ہے یہ رمضان شریف میں عنقریب آنے والا ہے, اور یہ رات کی شب بیداری جو ہے یہ رمضان شریف کی راتوں میں آنے والی. جیسا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو اس کے بعد میں رمضان شریف کے بارے میں عرض کروں گا کہ وہ ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے اور کس طرح ہمیں عمل کرنا چاہیے. اب یہ شب بیداری کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو حکم دیا. شب بیداری کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی رات بھر جاگتا رہے چاہے کچھ کرے یا نہ کرے، اور چاہے وہ ایسی چیزیں کرے کہ جو شریعت میں اور قرآن و سنت میں ممنوع ہیں، وہ شب بیداری نہیں. شب بیداری کا مفہوم خود اسی حدیث میں بیان فرما دیا، قومو لیلہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، جس کا مطلب ہے عبادت کرو. لہذا اگر کوئی حلوے پراٹھے کھا کر رات بھر بیدار رہے تو وہ شب بیداری میں داخل نہیں، وہ عبادت میں داخل نہیں. یا کسی اور شیطانی کام میں مشغول ہو کر وہ رات بھر جاگتا رہے تو یہ بھی اس میں داخل نہیں، اس میں تو اور زیادہ گناہ ہوگا. اس کا حاصل تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس پوری رات میں اللہ رب العزت کے سپرد کر لو کہ جس طرح تو توفیق عطا فرمائے گا ہم تیری عبادت کریں گے. اس یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ رات دعاؤں کے قبولیت کی رات ہے، یہ آنے والی رات جو ہے یہ بیماروں کے لیے شفا یابی کی رات ہے، اور یہ پندرہویں رات جو ہے پریشان حال لوگوں کے پریشانی کے دور ہونے کی رات ہے، اور یہ رات حاجت مندوں کی حاجت روائی کی رات ہے، جیسا کہ احادیث اس سلسلے میں موجود ہے. احادیث کی تفصیل تو میں اس وقت عرض نہیں کر سکتا، بس اتنا ہے کہ اس پندرہویں شب کے بارے میں حدیث ترمذی کے اندر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ جتنی قبیلے بنی کلب کی بکریوں اور بھیڑوں کے بدن پر بال ہیں اور اون ہیں. اور اتنا پہلے میں بتا دوں کہ قبیلہ بنی کلب اس زمانے میں بکریاں اور بھیڑیں رکھنے میں اور اس کی تعداد کے اعتبار سے پورے ملک عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھا. کسی بھی قبیلے کے اندر اتنی بکریاں اور بھیڑیں نہیں تھیں جتنے اس قبیلے میں. اب ایک بکری کے بدن پر کتنے بال اور ایک بھیڑ کے بدن پر کتنے ریشے اون کے، وہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اتنے بہت سے گناہگاروں کی مغفرت اس رات میں ہوتی ہے، لیکن مغفرت خود بخود نہیں ہوا کرتی، مغفرت اس کی ہوتی ہے جو مغفرت کا طالب ہو اور وہ صحیح طریقے سے مغفرت طلب کرے، اس کی ہوتی ہے. صرف توبہ 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 کرتا رہے رات بھر، یہ مغفرت نہیں، دل میں کچھ اثر نہیں، زبان تو یہ کہ توبہ توبہ ہے اللہ میری توبہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. مغفرت اس کی ہوگی جو طالب مغفرت ہے، جو طلب نہیں کرتا اور پڑھ کے سو جاتا ہے آرام سے، یا وہ شیطانی کاموں کے اندر اور ٹی وی کی بیماری کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، اس کی مغفرت کا سوال پیدا نہیں ہوتا قانون کے اعتبار سے. اور مغفرت اس کی ہوتی ہے کہ جو طالب مغفرت بھی ہو اور صحیح طریقے سے مغفرت طلب کرے. صحیح طریقے سے مغفرت طلب کرنے کا مفہوم ہے تو بہت وسیع، صرف ایک بات بتایا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مغفرت اس کی ہوتی ہے جو اپنے گناہوں پر دل سے شرمندہ ہو، دل اس کا رو رہا ہو اندر سے کہ میں نے کیا ظلم کر لیا اپنے اوپر، میں نے کیوں اپنے آپ کو تباہ کیا، دل اندر سے رو رہا ہو. اور ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ پکا ارادہ ہو کہ آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، یہ شرطیں ہیں مغفرت کی. یہ ہے مغفرت طلب کرنے کا صحیح طریقہ، اسے خوب یاد رکھیے. اور یہ حدیث شریف کی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تو صحیح طریقہ یہ ہے مغفرت کی طلب کا. تو مغفرت ہوگی طالب مغفرت کی جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے، اور مغفرت ہوگی اس کی کہ جو صحیح طریقے سے مغفرت طلب کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اس میں بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اگرچہ ان کی تعداد اربوں کھربوں پدموں سنکھ اور مہا سنکھ ہو، اس سے بھی زیادہ ہو، سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو یہ رات ہے مغفرت کی رات، اور یہ رات ہے دعاؤں کی قبولیت کی رات، جیسا کہ حدیث شریف میں اس رات کے بارے میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر خاص تجلی نازل فرماتے ہیں اور وہاں سے اعلان فرماتے رہتے ہیں پوری رات اس بات کا کہ کوئی ہے گناہگار جو مجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرے اور میں معاف کر دوں، کوئی ہے بیمار کے جو اپنی بیماری سے شفا یابی طلب کرے اور مجھ سے شفا دے دوں، کوئی ہے حاجت مند کہ میں اب وہ اپنی حاجت بیان کرے اور میں اس کی حاجت پوری کر دوں. اسی طریقے سے مختلف چیزوں کا اور مختلف حاجتوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے رہتے ہیں حتیٰ کہ صبح ہو جاتی. جب اعلان بھی ان کی جانب سے ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے تو وہ اس کو قبول بھی فرمائیں گے. لہذا اسی طریقے سے اس کو رات کو گزارنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہے جو میں نے اس کی فضیلت کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کر دی. دوسری بات یہ ہے کہ اس رات میں کوئی خاص قسم کی عبادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمائی، بلکہ ہر بندے کی حالت پر اسے چھوڑ دیا. نمازیں پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں، تلاوت قرآن کریم کریں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، دعائیں کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں یا اور کوئی اللہ کا ذکر کریں، سب کی اجازت. مقرر کچھ نہیں، متعین کچھ نہیں. جو جس بات کو بندے کا دل چاہے، جس عبادت کو دل چاہے وہ کر لے. اب یہ جو بعض اوقات پنفلٹ تقسیم ہوتے ہیں کہ اس میں 100 رکعت نماز پڑھی جائے اور اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے اور اتنی مرتبہ یہ پڑھا جائے، یہ حدیث میں نہیں. ہو سکتا ہے کہ بزرگوں نے اپنے تجربے کے اعتبار سے کچھ فرما دیا، باقی حدیث شریف میں نہیں. آپ نے تو بالکل آزادی دی عبادت کے معاملے میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے آزادی کے ساتھ وہ عبادت کرے. تیسری بات یہ سمجھیں کہ یہ عبادت جو ہوگی شب برات کی، اس کے لیے افضل بہتر اور آپ کے حق میں اور گھر والوں کے حق میں مفید یہ ہے کہ گھر پر کریں، یہ شب بیداری گھر پر ہو. مسجد میں بھی ہو سکتی ہے، چنانچہ اس رات میں مسجدیں بھری رہتی ہیں، لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو، کوئی معذوری نہ ہو، تو اس عبادت کو گھر پر کرنا چاہیے. اس کے بڑے فائدے ہیں. جس کا تجربہ اور جس کے فوائد آپ کو بعد میں نظر آئیں گے. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں اپنی اولاد اور اپنی بیوی اور دوسرے حضرات بھی اگر رہتے ہوں، جب دیکھیں گے کہ سربراہ خانہ گھر کا سب سے بڑا ذمہ دار کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، تو ان کا ضمیر ان پر ملامت کرے گا کہ تم نے پڑھو، لہذا وہ آ جائیں گے. اور یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، میرا ہی نہیں بلکہ بہت سے مسلمانوں کا تجربہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں عبادت کرتے ہیں تو گھر والوں کو بھی شوق پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بھی مشغول ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ایک آدمی کی برکت سے اور اس کی وجہ سے پورا گھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا. لاکھ آپ ان سے کہیں کہ تم آ جاؤ میرے ساتھ مسجد میں چلو، اور گھر میں جو رہتے ہیں ان کو چاہیے گھر میں عبادت کریں، تا تسلیم نہیں کریں گے، لیکن جب وہ خود گھر کے اندر موجود ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو دوسرے بھی کرنے لگے. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. ایک بات یہ ہے اس کے اندر کہ گھر میں عبادت کرنے سے گھر میں نور پیدا ہوتا ہے. وہ نور ہمیں نظر نہیں آتا لیکن فرشتوں کو نظر آتا ہے. اور وہ گھر کے جس کے اندر عبادت ہی عبادت ہوتی رہے اور اللہ کی نافرمانیاں نہ ہوتی ہوں یا ہوتی ہوں تو بہت کم، وہ آسمان والوں کو ایسا نظر آتا ہے جیسے چمکدار ستارہ. اور آخرت میں بھی یہ گھر یقین رکھیے نورانی ہو کر سامنے آئے گا. کتنا بڑا اس کے اندر فائدہ اللہ نے رکھا ہے. اس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو شیاطین وہاں سے نکل جاتے ہیں، ٹھہر نہیں سکتے. وہ شیاطین جنہوں نے پناہ لے رکھی ہے ہمارے گھروں میں گناہوں کی وجہ سے، جب وہ دیکھتے ہیں گھر والے نماز کے اندر اور عبادت میں مشغول ہو گئے، بس وہ شیاطین وہاں سے بھاگتے ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں. اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. یہ میں نے دو تین باتیں بتائی ہیں گھر میں عبادت کرنے کے سلسلے میں، اس لیے اس کا اہتمام کریں. ہاں اگر کوئی معذوری ہے، مثلا گھر بہت تنگ ہے، بہت چھوٹا ہے، یا اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پر عبادت کی جا سکے، تو مجبوری ہے، بہرحال یہ عبادت گھر کے اندر کریں، یہ زیادہ یہ افضل ہے اور یہی زیادہ موزوں ہے. ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ شب بیداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام رات مومن جاگتا رہے اول سے آخر تک اور عبادت کے اندر مشغول رہے، یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہمت، اپنی طاقت اور اپنی وسعت کے مطابق جتنی دیر بھی آسانی کے ساتھ وہ جاگ کر عبادت کر سکتا ہے کرے، اس کے بعد سو جائے، انشاءاللہ تمام رات کی عبادت کا ثواب اسے مل جائے گا. معمولی سا کام ہے دو تین گھنٹے اللہ کی یاد کر لینا رات میں، اور پوری رات یعنی 9 گھنٹے کی عبادت کا اسے ثواب مل جائے، یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم. بلکہ 12 گھنٹے کی عبادت کا ثواب مل جائے آج کل کے اعتبار سے. اس لیے اس کے اندر اپنے آپ کو ہلکان نہ کرنا چاہیے، اور نہ اس قدر مشقت برداشت کرنا چاہیے اس رات کی عبادت میں کہ پریشان ہو جائیں، بدن میں درد ہو جائے، ٹانگیں دکھنے لگیں اور ٹوٹنے لگیں، اور سر بھاری ہو جائے، اور نیند آنکھوں میں بھری ہوئی ہے لیکن پوری رات جاگنے کا چونکہ عہد کر لیا ہے اس لیے نہیں سو سکے. یہ غلط ہے، یہ شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے. ایک صاحب بلکہ صاحبت ہیں، وہ اس رات میں نماز پڑھتی تھی پہلے زمانے میں کم سے کم 100 رکعت نفل کھڑے ہو کر. صبح کو ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ نہ چلا جاتا تھا، نہ بیٹھا جاتا تھا، نہ اٹھا جاتا تھا، اور کیفیت یہ تھی ان کی کہ ٹانگوں میں درد، ہاتھوں میں درد، سر میں درد، اور آنکھیں ان کی دکھی ہوئی. میں نے کہا کہ خدا کی بندی، یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے، اللہ کو خوش تھوڑی کیا تو نے، جتنی طاقت ہے اتنی عبادت کرو، اس سے زیادہ نہ کرو. یہی آپ کے لیے بھی، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری رات عبادت کر لی، بڑا پالا مار لیا. بالکل نہیں، جتنی طاقت ہے، جتنی ہمت ہے، اتنی رات جاگو. اور اگر بالکل ہمت نہیں ہے بیدار رہنے کی، تو بس ایک وہ نسخہ اختیار کر لیجئے جو حدیث میں آیا ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولا سے پڑھنے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولا سے پڑھنے. تو حدیث شریف میں آیا کہ ان دونوں نمازوں کا اس انداز میں پڑھنے والا جو ہوگا، اس کو تمام رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. اور کیا اس سے زیادہ ہوگا حضرت؟ کہ مختصر سی بات عبادت کے سلسلے میں عرض کر دی. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی حدیث شریف میں ہے، لیکن وہ لازم نہیں، وہ ہے قبرستان جانا. قبرستان جانا لازم نہیں، سنت نہیں. کسی کا دل چاہے چلا جائے، نہ دل چاہے نہ جائے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ تشریف لے گئے، جس سے معلوم ہوا کہ تمام شب ہر شب برات کے اندر جانا ضروری نہیں اور نہ سنت، اس لیے کہ کراچی میں خصوصی سے قبرستان دور دور ہے، کیسے جائے آدمی پیدل، گاڑی والے تو چلے جائیں گے، اس لیے یہ کوئی سنت مطلوبہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اس پر عمل کر لے گا تو اس کو برا بھی نہیں کہا جائے گا، کوئی عمل نہیں کرے گا تو برا نہیں کہا جائے گا. اگر توفیق ہو جائے قبرستان جانے کی تو وہاں پر وہی کام کیجئے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، وہاں پر میلے لگانا، تماشے کرنا، میلے ٹھیلے وہاں لگانا، اور ایک جمع غفیر کا وہاں پر جانا اور اس کے اندر موم بتیاں جلانا اور بغیر ضرورت کے اس میں روشنی کرنا، ہاں اگر ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، بغیر ضرورت کے اس میں روشنی کرنا اور مختلف قسم کی باتیں کرنا جن کا تعلق نہ دین سے ہے نہ اسلام سے ہے، یہ جائز نہیں. قبرستان جائیے اور اہل قبور کے لیے، اس مقبرے والوں کے لیے ایصال ثواب کیجئے، اپنے والدین اور اپنے دوسرے عزیزوں کے لیے ایصال ثواب کیجئے اور دعائے مغفرت کیجئے اور واپس آ جائیے. لیجیے، ہو گیا پورا کام. اس کے بعد پھر دوسرا دن ہے، اس میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس میں روزہ رکھیں. یہ روزہ بھی لازم نہیں، نفلی روزہ ہے، مستحب روزہ. روزہ رکھ لیں گے تو ثواب عظیم ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا. اور یہ روزہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے رمضان کے روزے ہوتے ہیں یا عام نفلی روزے ہوتے ہیں، کوئی خاص چیز اس کے اندر نہیں ہے. مجھے بتایا کسی شخص نے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شعبان کی پندرہویں شعبان کا جو روزہ ہے اس میں سحری نہیں کھانا چاہیے. یہ اپنی طرف سے قیدے لگا رہے ہیں اور رسمیں بنا رہے ہیں. سحری کھانا تو ہر روزے کے اندر سنت ہے، چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو یا وہ غیر رمضان کا ہو، نفلی ہو یا قضا کا ہو، مسنون ہو یا مستحب ہو، ہر روزے کے اندر سحری کھانا سنت ہے. اس لیے اس روزے میں بھی سحری کا کھانا سنت ہے. اور حضور نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. بس اس روزے کو بھی اسی طرح گزاریے جیسے روزے دار کو دن گزارنے کا حکم ہے، کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، جھوٹ سے پرہیز کرے، غیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، لوگوں کو دھوکہ فریب نہ دے، مال حلال سے روزہ افطار کرے، اور جن جن مقامات پر روزے داروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان مقامات پر دعائیں کرتا رہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. شب برات کی تمام فضیلت